اہل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے، تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارا، فضائے عشق پہ تحریر کی اس نے نوا ایسی، میسر جس سے ہیں آنکھوں کو اب تک اشک انا بھی۔ میرے دل نے یہ ایک دن اس کی تربت سے شکایت کی، نہیں ہنگامہ عالم میں اب سامان بے تابی، مزاج اہل عالم میں تغیر آ گیا ایسا، کہ رخصت ہو گئی دنیا سے وہ کیفیت وہ سیما بھی۔ فغانِ نیم شب شاعر کے بارے گوش ہوتی ہے، نہ ہو جب چشم محفل آشنائے لطف بے خوابی، کسی کا شعلہ فریاد کو ظلمت ربا کیوں کر، گرا ہے شب پرستوں پر سحر کی آسماں تابی۔ صدا تربت سے آئی شکوائے اہل جہاں کم گو، نوارا تلخ تر میزن چوزو کے نغمہ کم یابی، خدیرا تیز تر میخو چو محمل را گرا بینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم شاعر فلسفی جناب ڈاکٹر محمد اقبال کے شخصیت اور شاعری کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں یوشا حیاتی حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب تحسین فراقی صاحب، جو ایک نامور دانشور، شاعر، ادیب اور زبان اردو کے استاد ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شاعری اور فارسی شعرا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام حیاتی صاحب۔
ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کن کن فارسی شعرا کا تذکرہ کیا ہے، اور کن کن فارسی شعرا کے حوالے سے جو ہے ان کے کلام میں ذکر ملتا ہے؟
میں آپ سے عرض کروں کہ علامہ اقبال نے فارسی ادبیات کا نہایت گہرا مطالعہ کیا تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے فارسی ادبیات کو گھول کے پی لیا تو شاید یہ بات درست ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں فارسی کے کم و بیش تمام ممتاز ترین شاعر جو ہیں ان کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ علامہ اقبال کے یہاں آپ آغاز کیجئے سنائی سے، عطار سے، رومی، سعدی، حافظ، نظامی، اچھا اس کے بعد آپ آ جائیے آگے طالب عاملی، اچھا ابو طالب کلیم، اس کے بعد غالب، حتیٰ کے بعض ایسے شعرا بھی جو بہت معروف نہیں ہیں، مثال کے طور پہ دہقان علی شطرنجی ایک شاعر ہے، یا میر رضی دانش ایک شاعر ہیں، یا انیسی شاملو ایک شاعر ہیں، یعنی اس طرح کے شاعر بھی
ہیں، وہ تمام
بڑے شاعروں میں مسلم بیدل جیسا شاعر موجود ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے چونکہ ان تمام شاعروں کو بہت لگ کے پڑھا ہے، اور علامہ کا ذہن بہت انتخاب کرنے والا ہے، یعنی اعلیٰ چیزوں کا جواہر کا انتخاب کر لیتا ہے، یعنی یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جواہر کا انتخاب کر لیتا ہے، اور جو چیزیں، جیسے عربی میں ایک مقولہ ہے کہ خذ ما صفا و دع ما قدر، جو صاف صاف ہے وہ لے لیجئے، اور جو تمہارے خراب نہیں، یا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مطلب سے ہم آہنگ نہیں ہیں پورے طور پہ، اسے ترک کر دیجئے۔ تو علامہ کے یہاں یہ ترک و اختیار کا مرحلہ جو ہے یہ اپنے کمال پہ نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف جہتیں ہیں۔ بعض جگہ یہ ہے کہ مثلاً کسی فارسی شاعر کو پڑھا ہے تو اس سے متاثر ہوئے اور اس کو اپنے رنگ میں بھی ڈھال دیا ہے، لیکن کمال طور پہ۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ابو طالب کریم کا مشہور شعر ہے کہ موجیم کہ آسودگی ماں عدم ماست، ماں زندہ ازانیم کہ آرام نہ گیریم۔ یعنی یہ شعر اس طرح کا ہے کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ شعر جو ہے یہ علامہ اقبال ہی کا شعر ہے، اس لیے کہ دریا کا اور موج کا اور نہنگ کا اور اس سے متعلقات جو جتنے بھی ہیں ان کا وہ نہایت جوش اور جذبے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اقبال نے اس سے استفادہ کس طرح کیا ہے، اس طرح کیا ہے کہ موج خود رفتہ تیز خرامید و گفت، ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم۔
نیستم۔
اقبال کو ایرانی تمدن اور فارسی شعرا سے ایسا غیر معمولی لگاؤ ہے کہ ان کے شعری اور نثری کارناموں میں جا بجا ایرانی شعرا کا نو بنو پیرایوں میں ذکر آتا ہے. ممتاز ایرانی شعرا مثلاً سنائی، عطار، رومی، انوری، نظامی، سعدی، حافظ، جامی، نظیری، عرفی، طالب عاملی، ابو طالب کلیم، قعانی، خاقانی، منوچہر دامغانی، ملک قمی وغیرہ کے دوش متعدد دیگر ممتاز اور بعض کم معروف فارسی شعرا مثلاً خسرو، بیدل، غالب، غنی، امادی، دہقان علی شطرنجی، انیسی شاملو اور میر رضی دانش وغیرہ کے نام اور ان کے کلام سے فیضان اندوزی اور تضمینات کے شواہد ملتے ہیں. اقبال نے محمود شبستری کی گلشن راز کے اسلوب میں اور ایک طرح سے اس کے جواب میں گلشن راز جدید تخلیق کی. بطرز دیگر از مقصود گفتم جواب نام محمود گفتم. گلشن راز جدید شبستری کے فکر انگیز کارنامے کی توسیع ہی نہیں ہے، اس میں موجود سوالوں کے تازہ اور اپنے عہد سے مربوط جوابات بھی شامل ہیں. فارسی شعرا میں اقبال رومی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. انہیں مرشد رومی، حکیم پاکزاد، پیر رومی، پیر حق سرشت، پیر عجم اور پیر یزدانی قرار دیتے ہیں. اسرار خودی میں بھی ان کے ظہور سے فیضیاب ہو کر والہیت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور جاوید نامے میں بھی ان کی معنوی رہنمائی میں سفر عروجی کے سارے مراحل طے کرتے اور ان کے توسط اسرار حیات کی گرہ کشائی کرتے ہیں. فارسی شعرا سے اقبال کی گہری تاثر پذیری کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ان کی اردو اور فارسی شاعری کے رگ و ریشے میں فارسی ترکیب، تلمیحات، استعارات، تشبیہات، تمثیلات اور شعری کردار جولاں جنبا نظر آتے ہیں. بانگ درا میں فارسی شعرا سے تضمینات کا ایک جہان معانی آباد ہے، تو پیام مشرق اور زبور عجم کی دسیوں غزلیں حافظ اور دیگر ممتاز شعرا کی زمینوں میں کہیں ہیں. پیام مشرق کی غزلیات کا عنوان میں باقی بھی حافظ ہی کے ذیل کے شعر سے ماخوذ ہے. بے دہ ساقی میں باقی کے در جنت نخواہی یافت، کنارے آب رکن آباد و گلگشت مسلح را. تضمینات کے باب میں نظیری کی مبارز طلبی کو کیسے بے مثل انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بے ملک جم ندہم مصرے نظیری را، کسی کے کشتے نشد اس قبیلہ مانیست. اور طالب عاملی کے ایک شعر میں تصرف کر کے کیسی خوبصورت تضمین کرتے ہیں. بگیرن ہمیں سرمایہ بہار از من، کہ گل بے دست تو از شاخ تازے تر ماند. اسی طرح عرفی کے نادر تخیل کی داد دیتے ہوئے اس کے تعمیر کردہ قصر شاعری پر سینہ و فارابی کے حیرت خانوں کو قربان ہوتے دکھاتے ہیں. اہم تر بات یہ ہے کہ ان تمام فارسی شعرا سے تاثیر پذیری کے باوجود اقبال کی فارسی شاعری کا رنگ اپنے اسالیب و موضوعات کے اعتبار سے حد درجہ منفرد اور فارسی شاعری کی تقریباً 1200 برس کی تاریخ میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے. اقبال نے ان فارسی شعرا سے اپنی شاعری کو رنگ و آب ضرور بخشا ہے، مگر اس کی روح، اس کا اینٹ مسالہ سب کا سب اقبال کا اپنا ہے.
ڈاکٹر صاحب، ہمیں علامہ اقبال کے کلام میں بہت زیادہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے مختلف شعرا سے جو ہے وہ فارسی شعرا سے تضمینات لی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیوں لی ہیں اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟
دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ اصل میں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم بعض اوقات کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں یا اظہار خیال کر رہے ہیں تو کسی بڑے آدمی کا قول ہم نقل کرتے ہیں، یہ تضمین دراصل اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے موقف کی توضیح کے لیے، یعنی شاعر دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اپنے شاعرانہ موقف کی توضیح کے لیے تضمین سے کام لیتا ہے، لیکن تضمین کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شعر کو کا انتخاب کرے جو اس کے موقف کو چمکا دے، اس کے موقف کو حد درجہ نمایاں کر دے اور اس کے کلام کی تاثیر کو بڑھا دے. علامہ اقبال چونکہ خود ایک قادر الکلام شاعر ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے کہ عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. تو اس لیے اقبال نے بھی یہ کیا ہے کہ مثلا رومی کے یہاں کوئی ایک بڑا شعر، رومی تو آپ کو معلوم ہے ایک بحر زخار ہے پانی کا، تو کوئی شعر انہیں بہت پسند آیا تو اس کا انتخاب کر لیا انہوں نے اور اپنے شعر میں اس طرح پرو دیا، اپنی شاعری میں، جس طرح آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انگوٹھی میں ایک نگینہ پرو دیا جاتا ہے. علامہ نے یہ کیا ہے کہ یعنی بہت سے شعرا جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں اور بہت سے ایسے جن کے میں نام ابھی نہیں لے سکا، مثلا آپ یہ دیکھیے کہ یعنی مثلا بابا طاہروریاں ہیں یا مثلا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ طالب عاملی ہیں مثلا اچھا، یا اور بہت سے شعرا ہیں،
جامی ہیں
عرفی ہیں. تو ان کا جب یعنی اس جب اس کو لیتے ہیں وہ، یا حتیٰ کہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہے کہ مثلا ایک شاعر ششتری ہے جو زیادہ معروف نہیں ہے، لیکن علامہ نے ارتقاء کے نام سے جو نظم لکھی ہے اس نظم کے آخر میں صاحب انہوں نے دو تین شعر کہے ہیں اور آخر میں انہوں نے ششتری کا شعر نظم کر دیا ہے، لیکن اس انداز میں نظم کیا ہے کہ معانی گویا چمک اٹھے ہیں.
بالکل،
مثلا وہ کہتے ہیں کہ ارتقاء ہے، یعنی ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں انسانی تمدن میں اور قوموں کے درمیان بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، چنانچہ یہ تبدیلی جو ہے مثلا ملت اسلامیہ میں بھی آئی ہے اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو وہاں وہ مثال دیتے ہیں کہ کشاکشو زم و گرما یہاں سے شروع کرتے ہیں
جی،
اور پھر آگے مثال دیتے ہیں کہ پانی جو ہے اس کو ابالا جاتا ہے، اس میں جوش پیدا ہوتا ہے، اس کی تقدیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا عمل ہے جس میں تکلیف اٹھانے کے بعد ایک بڑی چیز وجود میں آتی ہے.
بالکل.
اور آخر میں یعنی جو ششتری کا شعر درج کرتے ہیں وہ کمال ہے، کہتے ہیں کہ مغاں کہ دانہ انگور آب می سازند، مغاں کے دانہ انگور آب می سازند، ستارے می شکنند آفتاب می سازند.
سبحان اللہ.
تو اس طرح تضمین کرتے ہیں کہ معانی چمک جاتے ہیں،
خود عرفی کی عرفی سے عرفی کی جو تعارف کا خطاب اور اس کے بعد پھر اس کی قبر سے جو ہے وہ ان کا جواب لینا، اور جواب بھی اس طرح لینا کہ انہوں نے اپنے ایک شعر آدھا اور اس کے بعد پھر دو شعر اس کے جو وہ پورے لیے ہیں، دو مصرے اس کے پورے لیے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپنی غزل کو اتنی بہترین انداز میں پرویا ہے کہ لگتا نہیں کہ یہ عرفی کا ہے،
یعنی معانی کو چمکا دیتے ہیں اور معانی کی توسیع کرتے ہیں. یہ ہے کمال اقبال کا.
پیام کو، پیغام کو پھیلانے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے دانشوروں کی کیا ذمہ داری ہے؟
دیکھیے، بدقسمتی سے عالم اسلام میں بہت کم شخصیات ہم ایسی پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جن کو مغرب پڑھنا چاہتا ہو، اور علامہ اقبال ان شخصیات میں سے ایک ہیں. بڑے نمایاں چند ایک شخصیات میں سے وہ ایک بڑی نمایاں شخصیت ہیں جن کے بارے میں اہل مغرب یا مغربی دانشور بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں. تو آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے بڑی یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ علامہ اقبال کا کلام جو ہے اور ان کے جو ارشادات ہیں وہ درجنوں زبانوں میں، 30 سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں، اور اس کی مزید ضرورت باقی رہتی ہے کہ جب سافٹ ویئر کا زمانہ آ رہا ہے تو اقبال کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سافٹ ویئر کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دنیا تک، قارئین تک علامہ اقبال کا پیغام پہنچایا جانا چاہیے، اور ہمیں اور اساتذہ کو اور دانشوروں کو، اہل فکر کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے.
حضرت علامہ اقبال لاہوری کے شاعری میں مومن کی تعریف کس طرح کی گئی ہے؟
حضرت اقبال کی جو شاعری ہے اس میں مرد مومن کا تصور اور شاہین کا تصور، یہ سب سے زیادہ اہمیت ان کو دی گئی ہے. تو مرد مومن کا جہاں تک وہ تعلق ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے جو مجاہد بھی ہے اور جو اپنے ہر حساب میں وہ کمپلیٹ ایک شخصیت ہے، جو اللہ کے پیغام کو اس کو صحیح اس کی روح سمجھ کے، ایک روایتی ملائزم کے وہ خلاف رہے ہیں، تو ایک ایسا جو دوربین دور اندیش شخص ہے جو اپنا تن من دھن اللہ کی رضا کے لیے لگا سکتا ہے. اور جو ایک خوددار شخص ہے جو اپنی کسی بھی وجہ سے قطن وہ کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا, سب کام اس کے اللہ کی رضا کے لیے, انسانیت کی بھلائی کے لیے اور خودی خودداری کے لیے, قوم و ملک کی بہتری کے لیے اس کا پیغام یہ چل رہا ہے.
دیکھیں موجودہ حالات کے اندر جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہے, ہر طرف مسلمانوں کے ساتھ, ہر طرف جو ایک ظلم کی چکے میں پس رہے ہیں, ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اقبال بھی کہتا ہے کہ آپس کی نااتفاقی اور مسلمانوں کا یکجا ہو کر عالم کفر کے سامنے ڈٹ جانا نہیں. اس وجہ سے اقبال نے کہا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشگر, کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کو اکٹھا ہو کر, اور یہ جو دنیا کے اندر سے تقسیم در تقسیم ہے, یہ جو زمینی حدود کی جغرافیائی حدود کی تقسیم ہے, اس کے بارے سے بھی اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک بڑا واضح میسج کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے. لہذا ملت واحدہ کا تصور اقبال نے دیا ہے, اور جو پوری کی پوری اسلامی دنیا ہے اس کے جو قیادت ہے, ہمارے جو حکمران ہیں 57 اسلامی ممالک کے, ان کی یہ ذمہ داری ہے. ان کے بارے میں بھی اقبال نے کہا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, دے کے احساس سے دیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اور یہی پیغام جو اقبال کا ہے اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اور موجودہ دور میں مسلمانوں کی جو سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے, ہمارے حکمرانوں کی, ہمارے نظام تعلیم کے کو بنانے والوں کی, ہماری پوری دنیا کے اندر ہماری نمائندگی کرنے والوں کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے, وہ یہ کہ اقبال کے پیغام کو اور بغیر کسی ڈیفینسو ہوئے اپنے موقف پہ, اپنے حوالے سے, امت مسلمہ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر یہ پیغام دیں کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث, مومن ہی نہیں جو صاحب میراث لولاک نہیں ہے. وہ شکریہ.
اچھا ڈاکٹر صاحب, تضمینات جو اقبال نے اپنی غزلوں اور نظموں میں استعمال کی ہیں, کچھ ان کی مثالیں دینا چاہیں گے تاکہ ہم لطف اندوز ہو سکیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو اتنا ایک پھیلا ہوا موضوع ہے, یقین جانیے کہ اس پہ یعنی ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی کے باعث میں صرف دو تین مثالیں دوں گا, لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علامہ اقبال کس طرح یعنی دوسرے شعرا سے مصرع یا پورا شعر لیتے ہیں اور اس کو جب اپنی نظم میں یعنی استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں معانی میں کس قدر توسیع کر دیتے ہیں اور اثرات کی دھار کو کس قدر تیز کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ طالب عاملی کا ایک شعر ہے کہ زغارت چمنت بر بہار منت ہاست, ذرا دیکھیے کہ گل بدستے تو از شاخ تازہ تر مانت, یعنی جب محبوب کے حسن کو یعنی پھول پر تشبیہ یعنی پھول پر ترجیح دے دی ہے محبوب کے ہاتھ کو, کہ جو ہاتھ میں پھول ہے وہ اس پھول سے بہتر ہے جو شاخ پر ہے.
بالکل, یعنی اس خوبصورتی
کو بتا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اقبال نے اس کو یعنی کس طرح تضمین کیا ہے کہ بغیر این ہما سرمایہ بہار از من کہ گل بدستے تو از شاخ تازہ تر مانت. یا مثلا نظیری کا ایک یعنی مشہور شعر لے کے اس کا ایک مصرع لیا ہے, اور چونکہ اقبال جو ہیں غیرت کو ترجیح دیتے ہیں, ہمت شجاعت حوصلہ مندی یہ ان کے کلام کے بنیادی عناصر ہیں, چنانچہ کہتے ہیں کہ بے ملک جم نہ دے ہم مصرع نظیری را, بے ملک جم نہ دے ہم مصرع نظیری. ذرا آپ غور کیجئے اس ایک مصرعے پہ, غور کیجئے اس میں کیسی قوت ہے. بے ملک جم نہ دے ہم, جمشید کا پورا ملک جو ہے وہ بھی حقیر ہے نظیری کے اس مصرعے کے مقابلے. بے ملک جم نہ دے ہم مصرع نظیری را, کسے کہ کشتنہ شد از قبیلہ ما نیست. یا مثلا وہ مشہور نظم آپ دیکھ لیجئے ایک فلسفہ زادہ سید زادے کے نام, تو اپنی خودی اگر نہ ہوتا زناری برگسا نہ ہوتا, تو آپ دیکھیے کہ اس کے آخر میں تو یعنی تحفۃ العراقین سے انہوں نے دو شعر جو ہیں وہ درج کیے ہیں. میں ان میں سے صرف ایک شعر پڑھتا ہوں, اور وہ شعر یہ ہے کہ چوں دیدہ راہ بھی نہ داری قائد کرشی بے از بخاری. تو یہ ہے انداز اقبال کا کہ وہ تضمین کرنے کے نتیجے میں بعض اوقات ان شاعروں کی قدر و قیمت بھی بڑھا دیتے ہیں اور ان شعروں کی قدر و قیمت بھی بڑھا دیتے ہیں جو بظاہر ہماری نگاہ میں اس طرح
بہت اچھی بات کی.
یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا کمال ہے اور یہ ایک بڑے شاعر ہی کو میسر آ سکتا ہے.
علامہ اقبال مولانا روم کے بارے میں بہت تفصیلی اطلاعات و معلومات رکھتے تھے اور ان سے مخصوص قسم کی عقیدت و احترام رکھتے تھے. وہ مولانا جلال الدین سے خاص لگاؤ رکھتے تھے, یہاں تک کہ اقبال کے آثار میں ان سے وابستگی کا کافی اثر نظر آتا ہے. چنانچہ وہ اسرار خودی میں کہتے ہیں, آ گئی اس قصہ آخند روم, ان کے داد اندر حلت درس علوم. یہاں پر آخند روم کہا گیا ہے اور انہیں رومی سمجھا گیا ہے, لیکن ان کا رومی ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کے فارسی میں موجود افکار اسی سے متاثر ہوئے ہیں. پائے در زنجیر توجیحات عقل, کشتیش طوفانی ظلمات عقل, موسیے بیگانے سینائے عشق, بی خبر از عشق و از سودائے عشق. اقبال کہتے ہیں کہ باز خانم زفیض پیر روم, دفتر سربستہ اسرار علوم. علامہ اقبال نے مولانا کے بارے میں 200 سے زیادہ اشعار کہے ہیں, جسے میں نے نگین سخن نامی کتاب میں شائع کیا ہے, جو 1350 ہجری شمسی سے اب تک کئی بار شائع ہو چکی ہیں. 200 اشعار میں تقریباً 100 شاید مولانا سے متعلق ہیں. میگشودم شبی بناخون فکر, فکر اقدہائے حکیم عالمانی. میں نے دیکھا کہ جرمن مفکر کی ایک خصوصیت شیفتگی ہے اور روم سے ان کا لگاؤ اور دلچسپی حافظ سے مربوط ہوتی ہے اور وہ حافظ کے بہت ہی زیادہ شیدائی ہیں. شیرازی کے افکار کی تاثیر کے بارے میں کہتے ہیں, شاعر عرش آشیاں. علامہ اقبال نے بہت سے اشعار کہے ہیں, لیکن اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ اقبال نے اپنی فطرت میں پوشیدہ جوش و ولولے کو مد نظر رکھتے ہوئے آغاز شاعری میں ہی اپنے حقیقی مقصد کو بیان کر دیا ہے اور کہتے ہیں, ہر کس تقدیر دارد ساز و برگ, لرزد از نیروی ابلیس و مرگ, جبر دین مرد صاحب ہمت است, جبر مردان از کمال قوت است, پخت مردی پخت تر گردد ز جبر, جبر مرد خام را آغوش قبر. ہندوستان کے درویشی و صوفی حلقوں میں حافظ کے اشعار پڑھنا ایک اہم خصوصیات رکھتا ہے جس کا میں نے وہاں مشاہدہ کیا ہے. ہندوستان میں حافظ کے اشعار ہمیشہ پڑھے جاتے تھے. خود اقبال نے بھی کہا ہے کہ بچپن میں مجھے حافظ کے تمام اشعار یاد تھے. چنانچہ ظاہر کرتے تھے کہ حافظ ایک شرابی انسان تھے اور ہمیشہ نشے میں مست رہتے تھے. البتہ تعویل میں اس بات کو غلط طریقے سے پھیلایا گیا ہے, لیکن اقبال کہتے ہیں ان کی شراب شراب طہور ہے, شراب فکر و نظر ہے. اقبال اپنی پہلی غلطی سمجھ گئے تھے اور آخر کار وہ اس بات کو رد کرنے پر مجبور ہو گئے جسے انہوں نے مدت قبل کہا تھا, اور یہ کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ حافظ ایک شراب خور انسان تھے, لیکن بعد میں انہوں نے اپنے اشعار میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے. وہ کانفرنسوں میں بھی واضح طور پر کہا کرتے تھے کہ میں حافظ کے اشعار پڑھنے کے بعد ان کا شیدائی ہو چکا ہوں. جہان عشق نہ میری نہ سروری داند, ہمین بس ہست کے آئین چاکری داند, بیا بمجلس اقبال و یک دو ساغر کش, اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند. سر نہ تراشد قلندری داند, یہ وہ تضمین ہے جو اقبال نے لگائی ہے. عجب مدار ز سرمستیم کے پیر مغان, قبائے رندی حافظ بقامت من دوخ, سبا بمولد حافظ پیام من برساں, کہ چشم نکتہ وراں خاک اندیار افروخ. اقبال شیراز کے عاشق ہیں اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے اشعار میں بھی کیا ہے اور سعدی کی بھی تعریف کی ہے, اور ان کے افکار ہمارے لیے قابل تعریف ہیں. ایران کا کوئی ایسا بڑا شاعر نہیں جس کے اچھے اشعار کی اقبال نے تعریف نہ کی ہو, اور ان سب کا تذکرہ میں نے ایران از دیدگاہ علامہ اقبال لاہوری نامی کتاب میں تفصیل سے کیا ہے جو تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ہے.
ناظرین کرام، یہ ایک چھوٹا سا تبصرہ تھا اقبال اور فارسی شعرا کے حوالے سے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیجئے. خدا حافظ.